آ رہے ہیں. ان کا عنوان ہے وہی لمحہ بہار زندگی ہے. حضرت والا کہ یہ انتہائی عجیب و غریب اشعار ہے, ملاحظہ فرمائیے. غم پنہاں متاع زندگی ہے, غم پنہاں متاع زندگی ہے, رموز عاشقی و بندگی ہے, غم پنہاں متاع زندگی ہے, رموز عاشقی و بندگی ہے.
پنہا معنی پوشیدہ, چھپا ہوا. غم پنہا پوشیدہ غم, وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے کا پوشیدہ غم کیا ہے کہ وہ لوگوں کو خبر نہیں جو اللہ کے راستے میں جو اس نے دل پر مجاہدہ اٹھایا گناہ سے بچنے میں, اس کی کسی کو خبر نہیں سوائے اللہ تعالی کی. وہ ویسے تو پوشیدہ ہے, صرف اللہ ہی اس سے باخبر ہے. وہ اپنے دل کا اس نے خون کر لیا, اپنی آرزوؤں کے حرام آرزوؤں کا خون کر لیا. تو دنیا والے تو نہیں دیکھتے, وہ تو سمجھتے ہیں جیسے ہم ایسی ہی ہیں, لیکن وہ اس غم کو چھپائے ہوئے بیٹھا ہے. اور یہ اس کی پوری زندگی کی متاع ہے. متاع معنی دولت, پوری زندگی کی اس کی متاع ہے, جو کیونکہ اسی سے, اسی غم پنہا سے اللہ تعالیٰ اس کو ملتا ہے. اور یہی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی کا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھا لو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھا لو اور اللہ تعالیٰ کو پا لو.
غم پنہاں متاع زندگی ہے, رموز عاشقی و بندگی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم, میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم, تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے, تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم, میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم, تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے, تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے.
والا فرماتے ہیں کہ بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اللہ والے کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے جان عالم کہتے ہیں. اللہ جو سارے عالم کی جان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ, اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا جو سکون ہے وہ آپ کی چوکھٹ پر سر جھکا دینا ہے. آپ کی چوکھٹ پر سر جھکا دینا ہے. سر افگندہ مانے, افگندگی مانے جھکا دینا, گرا دینا. تو آپ کی چوکھٹ پہ اپنا سر جھکا دینا ہے. اس کی دو صورتیں ہیں, ایک تو وہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی سرک گندگی, اور ایک وہ ہے کہ جب گناہ سے بچتے ہیں تب بھی وہ انہیں کی چوکھٹ پہ سر دیتے ہیں. جو گناہ سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں وہ بھی چوکھٹ پہ سر ان کا جھک جاتا ہے. تو صرف نمازی میں ان کا سر اب گندہ نہیں ہوتا, بلکہ ہر وقت ہر گناہ کے موقع پر اپنا غم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے وہ جو کرتے ہیں, تو یہ بھی سر کا جھکا دینا, سر چوکھٹ پہ رکھ دینا ہے اللہ تعالیٰ.
میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے, متائے ہر دو عالم اس کو حاصل, متائے ہر دو عالم اس کو حاصل, جسے حاصل کمال بندگی ہے, جسے حاصل کمال بندگی ہے, متائے ہر دو عالم اس کو حاصل, جسے حاصل کمال بندگی ہے, تیری چوکھٹ پہ سر افگندگی ہے.
دونوں جہان کی دولت اس شخص کو حاصل ہے کہ جس کا کہہ دو سمجھ, جسے حاصل کمال بندگی ہے, یعنی بندگی کا کمال, عبدیت کا کمال حاصل ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور آپ کا کامل طور پر اتباع کرنا اللہ رسول کا, یہی کمال بندگی ہے. جب نماز کا وقت آ گیا اس وقت نماز پڑھ لی, جب روزے کا حکم ہو گیا روزہ رکھ لیا, جب حج کا حکم ہو گیا حج کر لیا, جب زکات فرض ہو گئی زکات ادا کر لیا, یہ کمال بندگی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو اتباع ہے وہ بھی اللہ تعالی ہی کی اتباع ہے, بس جو اللہ رسول کی اتباع یہی کمال بندگی ہے. ہر معاملے میں چاہے وہ مثبت عبادت ہو, یعنی جو ہم عبادت کرتے ہیں ذکر و تلاوت وغیرہ, چاہے منفی عبادت ہو جس کو فرماتے تھے کہ گناہوں سے بچنا اور اللہ اور تقوی سے رہنا اور اس تقوی کے راستے میں اللہ کے راستے میں غم اٹھانا, یہی سب کمال بندگی اس چیز کا. دونوں چیزیں مثبت بھی کامل ہو, مثبت عبادت بھی کامل ہو اور منفی عبادت بھی کامل ہو, تب سمجھ لو کہ اس کو کمال ابدیت اور اللہ رسول کی صحیح اتباع حاصل ہوگی.
متائے ہر دو عالم اس کو حاصل, جسے حاصل کمال بندگی ہے. حضرت والا کا یہ شعر ملاحظہ ہو, موانِ نظر ہے دست جنوں کے, موانِ نظر ہے دست جنوں کے, بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے, بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کا عاشق جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی موانع جو جس کو اہل دنیا کہتے ہیں کہ ہم ایسے کیسے کر لیں گے, شادی بیاہ سنت کے مطابق کیسے کریں, کس طرح ہم معاشرے کے خلاف چلیں, وہ یہ موانع ہیں معاشرے کے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. لیکن جو جس کا جو عاشق ہوتا ہے اللہ کا, وہ ان سارے موانع کو اس کے دستی جنوں اس کے ہاتھ جو ہے سب کو توڑ دیتا ہے, ساری زنجیروں کو وہ توڑ ڈالتا ہے. موانع نظر, دستی جنوں کی نظر ہو جاتی ہیں ساری رکاوٹیں, اس کے دستی جنوں کی, اس کی ہمت کی اور اس کے ارادے کی سب کے سامنے سب پست ہو جاتی ہیں, ساری زنجیروں کو توڑ ڈالتا ہے. وہ صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے, نہ معاشرے کو دیکھتا ہے, نہ اپنے گھر بار کو, خاندان کو, نہ برادری کو, نہ ملک کو, اس کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. تو یہ دیوانہ پن ہے, یہ اسی کو دیوانہ پن کہا ہے, یہ عشق کامل ہے, یہ دیوانہ, یہ بڑے کام کی چیز ہے. جس کو یہ دیوانگی حاصل ہو گئی وہ سینکڑوں فرزانوں سے اور سینکڑوں عقل مندوں سے زیادہ عقل مند ہے. اور یہی کام کی دیوانگی ہے.
موانے نظر ہے دستے جنوں کے, بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے.
موانے جمع ہے مانع, یعنی رکاوٹ, رکاوٹ کی جمع, مانع کی جمع ہے موانع, یعنی رکاوٹیں. تو اللہ کی جو عاشقین ہیں ان کے سامنے دنیا کی کچھ رکاوٹیں, ان کے سامنے سب, ان کی عشق کے سامنے سب بیکار ہو جاتے ہیں, وہ سب کسی کی پرواہ نہیں کرتے, ساری زنجیروں کو توڑ دیتے. رضائے نہ معاشرہ ان کے سامنے, نہ ملک ان کے سامنے, نہ برادری ان کے سامنے, نہ خاندان ان کے سامنے, نہ بیوی بچے ان کے سامنے. وہ ہر کا حق ادا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود رضا کے اندر, جہاں تک اللہ راضی ہیں وہاں سب حق ادا کریں گے, جہاں اللہ راضی نہیں ہے وہاں وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یہی ہے جو کمال بندگی بھی ہے, اور یہی دیوانگی ہے جو بڑے کام کی. جن کو یہ دیوانگی حاصل نہیں وہی اس الجھنوں میں رہ جاتے ہیں. ساری دنیا اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو دنیا کیا کہے گی, سارے لوگ تو داڑھی, اکثر لوگ منڈا رہے ہیں, اور اگر ہم تو اسے تو بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ کسی کے سارے لوگ اپنی ناک کٹا رہے ہوں تو ایک ناک والا کہنے لگے کہ میں ناک کیسے رکھوں, سب لوگ تو نکٹے ہیں, لہٰذا مجھے بھی نکٹا ہو جانا چاہیے. تو جو اللہ تعالیٰ کے دیوانے ہیں ان کے سامنے یہ رکاوٹیں نہیں رہتی, وہ صرف سنت و شریعت پر, اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتے ہیں. بس ان کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے.
موانے نظر ہے دستے جنوں کے,
شریعت میں دیوانہ پن, اتباع شریعت میں دیوانہ پن, بس یہ حضرت والا کی شان تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی شان ہے. اس شریعت کی جہاں اتباع ہو وہاں اس طرح اس پر عمل کرتے ہیں, جس لوگ کہیں گے تو دیوانہ ہیں, ان کو لوگوں کے کہنے رہنے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے, وہ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں, لیکن ساری دنیا سے زیادہ وہ عقل مند ہوتی ہے. جو اللہ اس کو ناراض کرتا ہے اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں.
موانے نظر ہے دستے جنوں کے, بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے. اور یہ شعر بھی دیکھیے, اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے, اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے, چمن میں بھی تجھے افسردگی ہے, چمن میں بھی تجھے افسردگی ہے.
اجنبیت, اجنبیت نفرت, اس سے تعلق نہ ہونا. تو اگر کسی کو پھول سے کوئی تعلق نہیں, اس کو پھول اچھا نہیں معلوم ہوتا, تو وہ اگر اس چمن میں بیٹھا ہوا بھی ہے تو بھی اس کو چمن جاڑ معلوم ہو گیا, اس میں کوئی خاص بات ہی نہیں. تو اسی طرح جو اس دنیا کے چمن میں رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں, جو اس پورے کائنات کا سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ ہی جو خالق کائنات ہیں, وہی اس کی زینت ہیں, وہی اس کا پھول ہے. تو جو ان سے بیگانہ ہوا اس کو پوری دنیا میں کہیں دل نہیں, چین نہیں ملتا, وہ افسردہ ہی رہتا, دل ان کا مردہ رہتا ہے. اس لیے کہ وہ جو حاصل چمن ہے, جو وہ پھول گلاب کا, اسی سے وہ بیگانہ ہے. تو جو خالق اس چمن دنیا کا خالق ہے, اسی سے جو بیگانہ ہے, اسی سے جس کو تعلق نہیں, اس کا دل افسردہ اور بے چین رہتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ کانٹوں میں بھی مست رہتا ہے.
اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے, چمن میں بھی تجھے افسردگی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. حضرت والا کا یہ آخری مقطع ہے, جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر, جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر, وہی لمحہ بہار زندگی ہے, وہی لمحہ بہار زندگی ہے.
اللہ کی یاد میں گزر گئے, بس وہی بہار ہے زندگی کی, اسی سے دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے. اور جو لمحات غفلت میں گزرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ خزاں اور بے چینی کا دور ہے, اللہ محفوظ رکھے. تو دوسرا شعر اسی لیے فرمایا تھا, بہت پہلا شعر ہے کہ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. یعنی زندگی کا حاصل صرف وہی لمحات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائیں, وہی کارآمد ہیں, اسی سے آخرت میں اور جنت میں جو ہے ترقیات اور مقامات نصیب ہوں گے, اور دنیا میں بھی چین ملے گا. اور جو لمحات اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزر گئے نا, محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر گئے, تو سمجھ لو کہ لمحات بیکار ہو گئے, زندگی بیکار ہو گئی. کیونکہ اب اس کے اوپر بجائے اجر کے اب زجر ہوگا, بجائے اجر کے اب عذاب ہوگا, بجائے ثواب کے عذاب ہوگا. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا, جو وہ لمحات ہی بیکار ہو گئے, وہ وقت بیکار ضائع ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیا تھا, اپنی فرما برداری کے لیے دیا تھا, وہ ان کی نافرمانی سے ضائع ہو گیا. وہ بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو گیا, مستحق ہو گیا.
جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر وہی لمحہ بہار زندگی ہے, وہی لمحہ بہار زندگی ہے. متائے ہر دو عالم اس کو حاصل جسے حاصل کمال بندگی ہے, جسے حاصل کمال بندگی ہے. موان نظر ہے دست جنو کے بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے, بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے. جزاک سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات پر مشتمل یہ مجموعہ خزائن معرفت و محبت, جس کے مرتب اور جامع سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و محسنی و مربی حضرت والامی صاحب دامت برکاتہم ہیں, جو الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. بڑوں کا ادب کرنے پر دو انعامات کی بشارت, بڑوں کا ادب کرنے پر دو انعامات کی بشارت. محدثین لکھتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کا ادب کرنے پر دو انعام ملتے ہیں. نمبر ایک, زندگی بڑھ جائے گی, کیونکہ جب یہ بڈھا ہوگا تب اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت میں یہ علم موجود ہے کہ یہ بوڑھا ہوگا, تو جس کو شوق ہو کہ بوڑھا ہو کر مرے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے. سبحان, عجیب نقطہ ہے. سبحان سبحان, یہ پھر پڑھ کر سناتا ہوں. نمبر ایک, زندگی بڑھ جائے گی, کیونکہ جب یہ بوڑھا ہوگا تب اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں یہ علم موجود ہے کہ یہ بوڑھا ہوگا, تو جس کو شوق ہو کہ بوڑھا ہو کر مرے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے. اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خدا برکت دے, مجھے جوانی میں موت نہ آئے, تو اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے. اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے. تو جو شخص اپنے چھوٹوں سے عزت چاہتا ہو, وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا, ماں باپ کا, اساتذہ کا, شیخ کا, غرض کوئی بھی اپنی عمر سے بڑا ہو, اس کا ادب کرے. اور اگر کسی بڑے کو نصیحت بھی کرنی ہے تو ادب سے نصیحت کرو. یہ نہیں کہ غصے سے چڑھ دوڑے کہ آپ نے سنت کے خلاف وضو کیا ہے, آپ کو وضو کرنا بھی نہیں آتا. اب صاحبزادے 20 سال کے ہیں اور جو وضو کر رہا ہے وہ 60-70 سال کا ہے. چھوٹے مولوی صاحب جو ابھی مدرسے سے نکل کر آئے ہیں اس کو ڈانٹ لگا رہے ہیں. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی کو چاہیے کہ مدرسے سے نکل کر فوراً مسجد کے ممبر پر نہ بیٹھے, کچھ دن اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور نفس کو مٹا کر ادب اور انسانیت اور اخلاص سیکھے, پھر وہ نصیحت کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بڑوں کا ادب کرے گا تو جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کے چھوٹے اس کی عزت کریں گے. تو بڑوں کی عزت کرنے سے دو نعمتیں ملیں, عمر میں برکت
اور چھوٹوں سے عزت، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کریں۔ یہ حدیث کا جز ہے، پہلے مقدم ہے، من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ یہاں چھوٹوں پر رحم کرنا پہلے ہے، تو ہم لوگوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے چھوٹوں کو پیار دیں، محبت پیش کریں۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يُبَجِّلْ عَالِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا، جو اپنے علماء کی عزت نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب تقریر ہو رہی ہو تو ادھر ادھر مت دیکھو، مقرر کی طرف دیکھو، ورنہ آپ کی آنکھیں ادھر اور کان ادھر ہوں گے۔ ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ لہذا ادھر ادھر مت دیکھو، کوئی آتا ہے آنے دو، کوئی جاتا ہے جانے دو، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ دنیا میں سب کچھ ہوگا، موت ہوگی، پیدائش ہوگی، غمی ہوگی، خوشی ہوگی، لیکن ہمارا کام اپنے مالک کو راضی رکھنا ہے۔ جو اپنے مالک کو راضی رکھے وہ بالکل بے فکری سے سوئے، اس کو خوش رکھنا اللہ کے ذمے۔ سبحان سبحان، واہ واہ۔ جو اپنے مالک کو راضی رکھے وہ بالکل بے فکری سے سوئے، اس کو خوش رکھنا اللہ کے ذمے ہے۔ جو غلام اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے، مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس غلام کی خوشی کا انتظام کرے۔ اس غلام کو اپنی فکر ہی بھول جانی چاہیے، ہماری فکر بس اتنی ہو کہ ہم اپنے مالک کو ناراض نہ کریں۔ اپنے مالک کو خوش رکھو کہ ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو رہی، کہیں آنکھیں بغاوت تو نہیں کر رہی، کان بغاوت تو نہیں کر رہے، دل میں خبیث خیالات تو نہیں آ رہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بد اخلاقی کے تصورات تو نہیں آ رہے۔ سوچ لو، کوئی دوست اپنے دوست کی اولاد کے بارے میں گندے خیالات لا رہا ہو تو کیا وہ ایسے شخص کو اپنا دوست بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو ولایت سے محروم رکھتے ہیں جو قصدن کمینہ پن اختیار کرتا ہے۔ بلا ارادہ برا خیال آ جائے تو توبہ کر لو۔ سبحان، سلام اللہ۔ اچھے اور برے اخلاق کے ثمرات۔ حدیث پاک میں ہے کہ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں، جی اچھا، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس کو ٹھیک کرنا، جی اس میں زبر ہے۔ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث اور سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، ایک عورت بہت عبادت کرتی تھی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے متعلق عرض کیا کہ ایک عورت بڑی عبادت گزار ہے، مگر اس کے اخلاق نہایت خراب ہیں، زبان کی نہایت کڑوی ہے، ہر ایک سے ذرا ذرا سی بات پر لڑتی ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، سارا محلہ اس سے تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ آہ، کہاں گیا تہجد، کہاں گئی تلاوت، کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنا دی۔ تو جو اخلاق کا کڑوا ہوا اور اس کا کڑوا پن لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ آدمی غصے کا تیز اور اخلاق کا بدتمیز ہے، مغلوب الغضب ہے، ہر آدمی اس سے پناہ مانگتا ہے، ڈرتا ہو تو سمجھ لو کہ ایسا شخص انسان نہیں، بھیڑیا ہے۔ اور دوسری عورت کے بارے میں خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو فرض، واجب اور سنت موکدہ ادا کرتی ہے، ضروری ضروری اعمال کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق سے سارا محلہ خوش ہے، اس کا ایسا ٹھنڈا مزاج اور نرم دل ہے کہ سارا محلہ اس سے خوش ہے۔ کسی کی مصیبت میں کام آنا، کسی کے غم میں غمزدہ ہو جانا، ہر وقت اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اور سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا صدقہ ہے۔ اگرچہ مال نہیں خرچ ہوا لیکن مفت میں صدقے کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ غمگین بھی ہیں تو بھی اس وقت قصدن تبسم لے آئیے۔ دل نہیں چاہتا مسکرانے کو، لیکن ایک مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اس سے مسکرا کر پوچھ لیں کہ بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جب پیٹ کے لیے تبسم کر سکتے ہو تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تبسم تو مفت کا صدقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والی عورت کے بارے میں فرمایا، ہی فی الجنہ، یعنی وہ جنتی ہے۔
نظم آباد میں جب حضرت والا کسی سے تعلیم، یہ پہلی حدیث ہے، لا خیر فی من لا یعلف ولا یولف، کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس سے محبت وہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو ایک عالم آئے کافی عمر کے سے، کہنے لگے کہ ہمارے تو مقتدیوں کا عجیب حال ہے، آج کل تو ہو گیا کسی میں محبت ہی نہیں کرتے ہیں، اور امام کو کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ نہایت ہی اس کا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، اور ان سے وہ جو توقع ہوتی کہ وہ ہم سے محبت کریں، محبت نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس ایسے کام کرتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آپ حدیث پاک میں ہے، پہلے کیا ہے، لا خیر فی من لا یعلف ولا یولف، اس میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ پہلے یعلف ہے، آپ یعلف ہو جائیے، محبت کرنے لگیے تو یولف خود ہو جائیں گے۔ آپ ان سے محبت کیجئے، انہیں دین سکھائیے، ان پہ محنت کیجئے۔ آپ بس دو چار رکعت پڑھ کے اپنے حجرے میں چلے گئے یا اپنے گھر چلے گئے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، ان سے محبت کی بات نہیں کرتے، تو جب آپ محبت نہیں کرتے تو وہ آپ سے کیسے محبت کرے۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ پہلے لا یعلف ہے، جو محبت اس میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولا یولف، معلوم ہوا کہ پہلے محبت کرو تو اس کا جواب محبت سے ملے گا۔ کیا مقصود اور
مسلمان کے لیے مجلس میں جگہ بنانا اس کا حق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ملنے آئے تو وہیں اپنی جگہ پہاڑ کی طرح نہ بیٹھے رہیں، ذرا سا کھسک کر اسے جگہ دے دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ تنگی سے بیٹھا رہے کیونکہ آگے دوسرا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ ہوش نہیں۔ یہ بے خودی والے لوگ ہیں، اتنا ہوش نہیں کہ ذرا سا کھسک کر جگہ دے دیں۔ اگر جگہ نہیں ہے پھر بھی تھوڑا سا حرکت کر لو کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے، مسجد میں بہت جگہ تھی مگر پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، آؤ آؤ مرحبا، اور اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک گئے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مسجد میں تو بہت جگہ تھی، پھر آپ نے اپنی جگہ سے کیوں حرکت فرمائی؟ فرمایا، مسلمان پر مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ ملنے آئے تو تھوڑا سا جسم کو حرکت دے دے، ذرا سی جگہ بنا دے تاکہ معلوم ہو کہ اس نے ہمارا اکرام کیا۔ دیکھا آپ نے، اسلام اس کا نام ہے۔ اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آج تصوف کی بنیاد تسبیحات، وظائف، اذکار، نوافل اور مختلف ختمات پر رکھ دی گئی، اور اخلاقیات میں یہ معاملہ ہے کہ جب دیکھو بس غصہ چڑھا ہوا ہے۔ بارہا اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ملنے آیا ذرا سا حرکت نہیں کرتے کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، بیٹھ جائیے۔ یہاں تک کہ بعض کو دیکھا کہ تنگی سے بیٹھے ہیں تو مجھے کہنا پڑا کہ ذرا جگہ دے دو بھائی، تھوڑا سا کھسک جاؤ، ادھر جگہ موجود ہے۔ لیکن انہیں خود سے ہوش نہیں آتا، عالم بے خودی سے خدا نہیں ملتا، دین سراسر بیداری کا نام۔ سبحان اللہ، عالم بے خودی سے خدا نہیں ملتا، دین سراسر بیداری کا نام ہے۔ ہر لمحہ حیات، ہر سانس یہ خیال ہو کہ میرا اللہ اس سانس میں ہم سے خوش ہے یا نہیں، یہ اصلی پاس انفاس ہے۔ پاس معنی خیال رکھنا، اور انفاس جمع ہے نفس کی، نفس معنی سانس۔ بعض لوگوں کے ہر سانس میں ذکر جاری ہے مگر کسی گناہ سے پرہیز نہیں ہے، ایسا پاس انفاس اللہ والوں کا شیوا نہیں۔ مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص مطلوب ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلی پاس انفاس یہ ہے کہ ہر سانس میں خیال رکھو کہ کون سی سانس اللہ کی مرضی کے مطابق گزری، اور کون سی سانس اللہ کے تحت الغضب اور نافرمانی میں گزری۔ جس شخص کو یہ خیال ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ والا ہو گیا، اس کو اللہ تعالی سے نسبت قائم ہو گئی۔ لہذا دل کی نگرانی کرو کہ دل میں کیسے خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات سے اللہ خوش ہے یا نہیں، یا اپنی ہی حرام لذت سمیٹ رہے ہو۔ جب دل میں کوئی خیال آئے فوراً سوچو کہ اس خیال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض۔ جب دل فیصلہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو تو گندے خیالات سے خوشی نہیں ہوتی، تو فوراً کہو یا اللہ ان خیالات سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اگر یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لو، اللہم اخلصنی بذاتک و بمخلوقاتک، اے اللہ میں آپ کی ذات کے ساتھ بھی اخلاص چاہتا ہوں اور آپ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص اور اچھے اخلاق چاہتا ہوں۔ آپ بتاؤ، کسی کی بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہو، کسی کے بیٹے کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہو، تو کیا اس وقت باپ کی دوستی کا حق ادا ہو رہا ہے؟ جو اس کی اولاد کا نہیں ہے وہ باپ کا بھی نہیں ہے، جو اللہ کی مخلوق کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کو بری نظر سے دیکھتا ہے یا مخلوق خدا کے ساتھ بدگمانی اور بدخیالی اور خیانت کے خیالات میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا؟ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز سے باخبر ہیں۔ میری گزارشات غور سے سنیے، آنکھ بند کر کے مت سنیے، آنکھ کھول کر سنیے۔ کان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کان کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، آنکھ کے اوپر پردہ ہے تاکہ آنکھ نامناسب جگہ نہ دیکھے۔ اس لیے اللہ نے پلکوں کا پردہ لٹکا دیا کہ جب میرے بندے کو ضرورت پڑے اور نامناسب جگہ آنکھ جانے کی کوشش کرے تو جلدی سے پردہ لٹکا لے۔ لیکن جہاں دیکھنا عبادت ہو وہاں یہ پردہ اٹھا لے۔ بتاؤ، عالم کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اپنے ماں باپ کو محبت اور اکرام سے دیکھنے کا ثواب مقبول حج کے برابر ہے۔ لہذا میری باتیں جتنی محبت سے سنیں گے اور مجھے غور سے دیکھتے رہیں گے، اتنا ہی آپ کی برکت سے مضمون کی آمد ہوگی۔ مخلوق کی تکلیف دور کرنے پر جنت کی بشارت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کامل ایمان کے ساتھ اٹھیں، اکملکم ایمانن، بلکہ کامل نہیں اکمل ایمان، جو کامل سے اعلیٰ درجے کا ہے، تو اپنے اخلاق کی اصلاح کرائیے۔ ہم سب اپنے اخلاق کی فکر کریں۔ بعض وقت ایک خلق اللہ کو پسند آ گیا، کوئی ایک عبادت بھا گئی اور اسی سے جنت مل گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت جنگل میں جا رہی تھی، ایک کنویں کے پاس ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا۔ اس بدکار عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھا۔ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوپٹہ اوڑھتی تھی۔ آج تو شریف لڑکیاں بھی سر سے دوپٹہ اتار چکی ہیں۔ اگر کسی نے بہت زیادہ شرافت دکھائی تو گلے میں لپیٹ لیا یا کندھے پر ڈال لیا، مگر سر کھلا ہوا ہے جبکہ بالوں کا کھولنا حرام ہے۔ حرام کاموں سے امت کو فلاح کیسے ملے گی؟ لاکھ رات دن وظیفے پڑھ لو، وظیفوں سے کام نہیں بنے گا جب تک اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوگا، وظیفہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر میں وی سی آر، ٹیلی ویژن، ننگی فلمیں، لڑکے لڑکیوں کا مخلوط نظام تعلیم جہاں لڑکیاں ننگے سر پڑھ رہی ہیں، آپ بتاؤ کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کے اعمال ہیں یا نہیں؟ جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نابینا صحابی سے پردہ کرایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دو بیویوں حضرت میمونہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ دونوں بیویوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو اندھے ہیں۔ فرمایا، یہ اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو۔ تو دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ اس بدکار عورت نے اپنا موزہ نکال کر دوپٹے سے باندھا، پھر اسے کنویں میں ڈال کر پانی سے موزہ بھگویا اور کتے کے منہ میں نچوڑ کر اس کی پیاس بجھائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی عمل پر اللہ تعالی نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اخلاق کا درجہ دیکھا آپ نے، لیکن افسوس ہے کہ جو تصوف سیکھ رہے ہیں وہ بھی اخلاقیات کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، جو خانقاہوں سے جڑے ہیں وہ بھی اخلاقیات کو اہمیت نہیں دیتے۔ حج اور عمرے تو خوب کرتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو اذیت پہنچ جائے تو ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ لاؤ کم از کم اس سے معافی تو مانگ لیں۔ کسی کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ تکلیف دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونا تو درکنار، ابرار کے رجسٹر سے نیک لوگوں کے رجسٹر سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ مخلوق میں محبوبیت اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخلوق میں محبوب ہونا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دو دعائیں دیں، اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس، اے خدا اس کو دین کا علم عطا فرما اور اپنی مخلوق میں محبوب کر دے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ انسان کا اپنی بیوی میں، ماں میں، باپ میں، دوستوں میں اور اپنے ماحول میں محبوب ہونا اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ یعنی بھلائی دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے۔ مفسرین حسنہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آخرت کے حسنہ سے مراد بے حساب مغفرت اور جنت میں داخلہ ہے، اور دنیا میں حسنہ کی 10 تفسیریں ہیں۔ نمبر 1 نیک بیوی، نمبر 2 نیک اولاد، نمبر 3 علم دین، نمبر 4 اعمال صالحہ، نمبر 5 رزق حلال، نمبر 6 صحبت صالحین، نمبر 7 تفقہ فی الدین، نمبر 8 صحت و عافیت، نمبر 9 نصرت علی الاعداء، نمبر 10 ثناء الخلق۔ یعنی مخلوق میں تعریف ہو کہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن جب مخلوق میں کسی کا ہر وقت برائی سے تذکرہ ہو رہا ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اخلاق خراب ہیں۔ مگر متکبر انسان اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ پر نظر رکھتے ہیں۔ اس جیسا بدتمیز اور متکبر انسان کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ پر نظر ہے مگر مخلوق کو ستا رہا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو ستائے اور اس سے کہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں، مجھے تمہارے ابا کو خوش کرنا ہے، تو بتاؤ کسی کا ابا اپنی اولاد کو ستانے والے سے خوش ہوگا؟ تو ربا بھی اپنے مخلوق کو ستانے والوں سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلا کر اس کی زندگی کا سبب بن کر جنت لے لیتی ہے۔ میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت پیاری دعائیں دیں۔ آج ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور یہاں جو پردہ نشین عورتیں بیٹھی ہیں ان کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہم سب کو علم دین عطا فرما۔ اور خالی علم دین مراد نہیں ہے، ورنہ فرماتے اللہم علمہ الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم دے، بلکہ فرمایا اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ دین کی فہم، دین کی سمجھ عطا فرما. اب ہم ان دعاؤں کو اپنے لیے کیسے مانگیں؟ اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس، اے اللہ ہمیں دین کی تفقہ اور سمجھ عطا فرما، اور ہم سب حاضرین و حاضرات کو مخلوق میں محبوب کر دے، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تب سمجھ لو کہ وہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا. مخلوق کو ستانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں دعائیں یاد کر لیجئے. ثناء الخلق پہ ایک بات یاد آئی، میدان عرفات میں سب سے اعلیٰ دعا جو حدیث سے ثابت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. آپ بتاؤ اس کلمے میں کوئی دعا ہے سوا اس کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الملک سلطنت اسی کی ہے، ولہ الحمد سب تعریف اسی کی ہیں. غرض اس میں کوئی دعا نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں مانگا گیا سوائے اللہ کی تعریف کے. اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیسی دعا ہے جس میں نہ دنیا مانگی گئی نہ آخرت مانگی گئی، پھر بھی اسے سب سے اعلیٰ قرار دیا گیا، تو اس کا جواب فقہاء کرام نے دیا ہے کہ ثناء الکریم دعا، ان کریم کی تعریف کرنا دعا ہے. مثلا کوئی کسی کریم کی تعریف کرے تو گویا اس نے اپنی ہر حاجت مانگ لی، کیونکہ کریم خوش ہو کر اس کی حاجت روائی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو اصلی کریم ہے، لہذا اس کی تعریف میں ساری دعائیں آ گئیں. سبحان. تو مخلوق میں کسی بندے کا تذکرہ حسن ہونا کہ ماشاءاللہ بڑے حلیم الطبع ہیں، بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، بڑے ضبط اور صبر کرنے والے ہیں، اپنی بیوی کو بھی آرام سے رکھتے ہیں اور دوستوں سے بھی آرام اور اخلاق سے رہتے ہیں، صاحب میں نے تو ان پر کبھی غصہ دیکھا ہی نہیں، الا یہ کہ شریعت کا کوئی معاملہ ہو، شریعت کے خلاف غصہ کرنا بھی تو ضروری ہے. تو یہ شخص ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن کی تفسیر ہے کہ ثناء الخلق کی نعمت اس کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول فرما لیں. آج کی مجلس میں آپ نے بھی یہ دو دعائیں سیکھ لیں. آج آپ کا آنا 16 آنا ہو گیا. انشاءاللہ اللہ سے یہ دونوں دعائیں مانگ لو. اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس، اے خدا ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اپنی مخلوق میں ہمیں محبوب کر دے.
رضی اللہ تعالیٰ کی جو یہ دعا ہے اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ دعا دی اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس، اس کو دین کی فقیہ فقہ نصیب فرما، سمجھ نصیب فرما اور لوگوں میں محبوب کر دے. تو اس لیے فرمایا کہ پہلے فقہ دین کی سمجھ مانگی، اس لیے کہ اگر دین کا اس کی سمجھ نہیں ہوگی تو لوگوں میں بدعت پھیلا دے گا، اور اگر فقیہ ہوا جانتا بھی سمجھ بھی رکھتا ہے تو دوسرا ہے کہ وہ حبیب ہو الی الناس اور لوگوں میں محبوب نہ ہوا. فقیہ تو ہے، سمجھ بھی رکھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن محبوبیت مخلوق میں حاصل نہیں تو لوگ اس کی بات نہیں سنیں، اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی عظمت اور محبت دل میں نہیں. اس لیے اس حضرت والا کی تشریح ہے، کسی نے شائع بھی ہو چکی ہے میرا خیال ہے، اس میں پہلے کتاب آئی ہے خزائن شریعت و طریقت میں یاد پڑتا ہے کہ اللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما، یعنی علم دین عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما، کیونکہ اگر علم دین حاصل نہیں ہوگا، دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو پھر یہ لوگوں میں غلط باتیں وہ شخص پھیلائے گا جو اس کو علم ہی نہیں رکھتا دین کا، اور اگر علم تو رکھتا ہے لیکن محبوبیت حاصل نہیں تو اس کو پھر لوگ اس کی بات سنیں گے، وہ سنائے گا بھی تو کیونکہ عظمت اور محبت نہیں ہے تو بات نہیں سنیں گے، اس لیے دونوں چیزیں مانگیں گے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں تو چھوٹا کر دے، کیونکہ اگر وہ اپنی نگاہ میں بڑا ہو گیا تو اللہ سے دور ہو گیا، عجب میں مبتلا ہو گیا، مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا کر دے کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں۔ جیسے کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر ہے کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ کیفیت اللہ وسلم میں پیدا فرما دے، تو جب یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی کہ اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا دکھا دیجئے، چھوٹا کر دیجئے کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ مقامات حاصل تھے، یہ سب دعائیں امت کو سبق و تعلیم دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ تو نبی سے سید الانبیاء تھے، معصوم تھے، آپ کو تو سب چیزیں یہ حاصل تھیں، لیکن یہ ہمیں سکھانے کے لیے اس طرح کی دعائیں آپ نے مانگی ہیں تاکہ ہم اس پر دعا عمل کرنا سیکھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ جائیں۔ تو اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دیجئے، وفی اعین الناس کبیرہ، لیکن دوسروں کی نگاہ میں چھوٹا نہ کیجئے۔ یہ جو آج تو کہتے ہیں نا کہ ہم جو عزت مل جائے گی اس کے اندر، ہم اگر یہ کریں گے تو لوگ ہمیں بزرگ سمجھیں گے۔ مولانا ابرار صاحب کے سامنے پوچھا، حضرت نے کہ تم تسبیح لے کیوں نہیں پڑھتے ہو، تسبیح لے کے کیوں نہیں چلتے ہو، تو اس نے کہا کہ حضرت اس لیے نہیں چلتا ہوں کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں گے۔ تو مولانا ابرار صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں۔ رحمت اللہ علیہ، تو لوگوں کا سمجھنا اور لوگوں کے دل میں عظمت ہونا، محبت ہونا، یہ مفید ہے، اس لیے کہ جب عظمت اور محبت ہوگی اور وہ ان کی نگاہوں میں بڑا ہوگا تو جو کچھ وہ دین کی بات سنائے گا اس پر وہ عمل کریں گے بوجہ عظمت کے، اور عظمت نہیں ہوگی تو ایسے ہی ٹال دیں گے، سنیں گے بھی نہیں۔ تو کتنی پیاری دعا ہے آپ کی، تو ہر دعا ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دیا، وفی عین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا دکھا دیجیے۔ یہ تشریح باقی جو بھی ہم سن رہے ہیں سب حضرت والا کی بتائی دی ہے، سب سے حضرت سنی ہوئی ہے، ہمارا اس میں کچھ نہیں، حضرت والا کی سب ارشادات ہیں، ورنہ اسی پہ اشکال ہو جاتا اگر حضرت والا تشریح نہ فرماتے، وفی عین الناس کبیرہ، یہ دوسروں کی نگاہ میں مجھے بڑا دکھا دیجیے، تو لوگ تو جو نادان ہوں گے سمجھیں گے تو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ بڑائی دین کے لیے ہے، کیا تاکہ دین کو پھیلانے میں، دین کی اشاعت میں مدد مل جائے، کیونکہ جب محبت ہوگی، عظمت ہوگی، تبھی اس کی بات لوگ عمل کریں گے، اگر خدان خاص عظمت نکل جائے، محبت نکل جائے، تو اس کی بات پھر بے اثر ہو جاتی۔ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نہیں ہوتا.